بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں. بزم دوستاں کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام منارۂ نور، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس پروگرام میں سب سے پہلے حسب معمول سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کا سوات میں جلسہ. نون لیگ کے صدر شہباز شریف سوات پہنچ گئے. افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری. دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف کامیابیوں کے دعوے. ایرانی عوام کے خلاف امریکیوں کی دہشت گردی جاری ہے. سانحہ مسافر طیارے کی برسی پر ایرانی وزیر خارجہ کا بیان. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. کئی ماہ کے وقفے اور اختلافات کے بعد پاکستان کے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کا عوامی جلسہ آج سوات میں ہو رہا ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھنے اور سیکورٹی کے حالات کے باعث مقامی انتظامیہ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. تاہم پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا. جلسے میں شرکت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور دیگر رہنما سوات پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے اور اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے معاملے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اختلافات کے بعد یہ اس اتحاد کا پہلا جلسہ ہے. سینٹ کے انتخابات سے قبل پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک کو آگے بڑھانے کے معاملے پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے. بعد ازاں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی دونوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. ہندوستان میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تاہم اب بھی 40,000 سے زائد کورونا کے یومیہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 43,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,05,45,000 ہو گئی ہے. بیان میں کہا گیا کہ اسی عرصے میں مزید 955 مریض جان کی بازی ہار گئے، اور یوں ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 4,02,000 سے تجاوز کر گئی ہے. بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 52,000 افراد نے کورونا کو شکست دی اور یوں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,96,58,000 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بھی بتایا کہ پچھلے ایک روز کے دوران 63,87,000 لوگوں کو کورونا کی ویکسین لگائی گئی اور یوں ملک میں اب تک 35 کروڑ لوگوں کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزارت صحت کے ان بیانات اور اعداد و شمار کے باوجود کورونا کی تیسری لہر کا خطرہ اب بھی برقرار ہے اور اس کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر سب کو اپنانا ہوگی۔ طالبان کے خلاف افغان فوج کی گزشتہ 24 گھنٹے کی کاروائیوں کے دوران 143 طالبان ہلاک ہو گئے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران فوج اور طالبان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں اور فوج کی جوابی کاروائیوں میں 143 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ اس دوران 121 طالبان زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ان کے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے بیان میں آیا ہے کہ طالبان جنگجو ننگرہار، قندھار، ہرات، غور، فراہ، سمنگان، ہلمند، بدخشاں اور کابل میں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ دراصل افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے کہا کہ طالبان کبھی بھی افغانستان پر کنٹرول حاصل نہیں کر پائیں گے اور ان کا اس ملک پر حکومت کرنے کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے اتوار کو اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس وقت افغان اقوام کے درمیان اتحاد قائم کرنے کا ایک اچھا موقع ہے اور افغانستان کے مختلف علاقوں سے سیکورٹی اہلکار، خاص طور سے کمانڈوز بھیجنے کی درخواستوں سے قانون کی حکمرانی اور قانونی اداروں کی توانائیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایسے حالت میں کہ حالیہ مہینوں میں افغانستان کے مختلف صوبوں پر طالبان کے حملے تیز ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ مختلف صوبوں کے تقریباً 40 اضلاع پر طالبان کا قبضہ بھی ہو گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں طالبان نے افغانستان کے 15 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کے حملے تیز ہونے کے ساتھ ہی پورے افغانستان میں عوامی رضاکار فوج بھی تشکیل پا گئی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ طالبان کے ساتھ جنگ کے دوران افغانستان کے 300 سے زیادہ فوجیوں نے تاجکستان میں پناہ لے لی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے دوشنبہ سے رپورٹ دی ہے کہ تاجکستان کی بارڈر سیکورٹی فورس کی کمیٹی کی پریس ریلیز میں اعلان کیا گیا ہے کہ افغانستان کے 300 سے زیادہ مسلح فوجی طالبان کے ساتھ سخت جنگ اور بھرپور استقامت کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے تاجکستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ بیان کے مطابق یہ افغان فوجی جمہوریہ تاجکستان کے شاہین سرحدی علاقے کی سرغار اور استقلال نامی سرحدی چیک پوسٹوں کے درمیان باقی سیکورٹی زون کو عبور کر کے تاجکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکی دہشت گردی اب اقتصادی شکل میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایران کے مسافر بردار طیارے پر امریکی حملے اور بے گناہوں کے قتل عام کی برسی کے موقع پر اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایرانیوں کے خلاف امریکی مظالم اور دہشت گردی کا سلسلہ اب اقتصادی دہشت گردی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 33 سال قبل 3 جولائی کو امریکہ نے ایرانی مسافر بردار طیارے کو مار گرایا تھا اور اس میں سوار تمام 290 عام شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ وزیر خارجہ نے لکھا کہ میں اس وقت ایک نوجوان سفارتکار تھا اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ امریکہ نے اس انسانی المیہ پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 3 جولائی 1988 کو خلیج فارس میں موجود امریکی بحری بیڑے نے ایران کے ایک مسافر بردار طیارے کو جو بندر عباس سے دبئی جا رہا تھا میزائل سے حملہ کر کے مار گرایا تھا، جس کے نتیجے میں تمام 290 مسافر اور عملے کے افراد شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ کے مجرمانہ اقدامات سے دنیا والوں کو باخبر کرنے کے لیے امریکن ہیومن رائٹس کے نام سے منعقدہ کانفرنس کے شرکاء نے انسانیت کے خلاف امریکہ کے گھناؤنے اقدامات اور جرائم کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے شہر قم میں ہونے والی 3 روزہ امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس میں اعلی دینی تعلیمی مراکز اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور دانشوروں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے امریکی جرائم اور ظالمانہ اقدامات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ہی نئی اسلامی تہذیب کے قیام کی راہوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے اشاعتی مرکز دفتر حفظ و نشر آثار آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے نمائندے محسن پاک آئین نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی جرائم کو اجاگر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا امریکی زوال سے براہ راست تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے موقع پر امریکی جرائم کو اجاگر کیے جانے پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید محض عارضی یا پروپیگنڈا پالیسی نہیں بلکہ ایران کے اسٹریٹجک اہداف میں شامل ہے۔ محسن پاک آئین نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا میں اپنی مقبولیت کھو چکا ہے اور اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس مقصد کے لیے رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے اشاعتی مرکز دفتر حفظ و نشر آثار آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے نمائندے محسن پاک آئین کے بقول انسان حقوق کے خلاف ورزیوں کے حوالے سے امریکی کردار کا پردہ دنیا کے سامنے فاش کیا جائے تو رائما کے درمیان واشنگٹن کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ سرکردہ یمنی سیاستدان سید صادق الشرفی نے امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے امریکہ کا ریکارڈ بہت طویل ہے اور مختصر وقت میں اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف یمن میں امریکی جرائم کی فہرست گنوانے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ یمنی سیاستدان صادق الشرفی نے جنگ یمن کے دوران امریکہ کی جانب سے سعودی اتحاد کے عسکری اور لاجسٹک حمایت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی باز مثال قرار دیا۔ امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس کے شرکا نے بعض زور دے کر کہی کہ عراق اور افغانستان میں عورتوں اور بچوں کا قتل عام القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے قیام اور ان کی حمایت کر کے علاقے میں بدامنی پھیلانا، ایم کے او اور اس کے دہشت گردانہ اقدامات کی حمایت، ایران کے مسافر بردار طیارے کو تباہ کرنا اور سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کو کیمیائی ہتھیاروں تک رسائی میں مدد فراہم کرنا انسانیت کے خلاف امریکی جرائم کی چیدہ چیدہ مثالیں ہیں۔ چین کی کورونا ویکسین سینوفارم کی 30 لاکھ خوراکیں جلد ہی ایران پہنچ جائیں گی۔ ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ایک عہدیدار سید حیدر محمدی نے کہا کہ سینوفارم کی 30 لاکھ خوراکیں موصول ہونے کے بعد ملک میں کورونا ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترجیحی فہرست میں شامل تمام لوگوں کو کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگائی جا چکی ہیں۔ ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے عہدیدار سید حیدر محمدی نے ایرانی ویکسین کی تیاری کے بارے میں کہا کہ کوو ایران برکت کی 3,20,000 خوراکیں وزارت صحت کو موصول ہو چکی ہیں اور مزید 40,000 خوراکیں کل تک ہمیں موصول ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے مطابق روزانہ 2.5 لاکھ افراد کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ ایرانی ماہرین نے کئی قسم کی کورونا ویکسین تیار کی ہیں اور عالمی سائنسی برادری نے ایران کی ان کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ بحرین کے شمال میں غاصب سین حکومت کے ایک بحری جہاز پر حملے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل کے مطابق شمالی بحرین میں غاصب سین حکومت اسرائیل کے ایک بحری جہاز پر کسی نامعلوم ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے اور جہاز سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں۔ المیادین نے بتایا کہ اسرائیل کا بحری جہاز متحدہ عرب امارات کی سمت بڑھنے سے قبل سعودی عرب کی جدہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور ابھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شمالی بحر ہند میں جس بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا وہ اسرائیل کا ضرور ہے، لیکن اس کا عملہ اسرائیلی نہیں ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 13 پر گفتگو کے دوران ایک فوجی ماہرین نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ ایران نے کیا اور یہ بحری جہاز ایک اسرائیلی تاجر کا ہے۔ سعودی عرب کے الحدث ٹی وی چینل نے بھی دعویٰ کیا کہ حملہ ایک میزائل سے کیا گیا ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق اسرائیلی میڈیا کہنا ہے کہ ایرانی حملے کے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی انسان کی جان نہ جائے اور وہ صرف مد مقابل کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے غرب اردن کے شہر رام اللہ میں مظاہرہ کر کے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین الیوم نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں فلسطینیوں نے غرب اردن کے شہر رام اللہ میں مظاہرہ کر کے ایک سرگرم و فعال فلسطینی شہری نزار بنات کے قتل کے ذمہ داروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ نزار بنات کو تقریباً 10 روز قبل فلسطینی انتظامیہ کے سیکورٹی ادارے نے گرفتار کیا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ نزار بنات کے گھر والوں نے بھی رام اللہ میں ہونے والے اس مظاہرے میں شرکت کی تھی۔ مظاہرین نے شہر رام اللہ کے دوار اسکوائر پر بھی اجتماع کیا۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں پہ پلے کارڈ اور نزار بنات کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے اور فلسطینی انتظامیہ اور سیکورٹی اہلکاروں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ فلسطینی مظاہرین فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہیں نزار بنات کے قتل اور آزادی کی سرگوبی کا ذمہ دار قرار دے رہے تھے۔ دوسری جانب استقامتی تحریک حماس نے زور دے کر کہا کہ صہیونیوں کے ہاتھوں غزہ پٹی پر بمباری طاقت کے توازن کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ صفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اتوار کو غزہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونیوں کے ہاتھوں غزہ پر بمباری فلسطینی عوام کی اپنے حقوق کی بازیابی کی کوششوں کو روکنے کی راہ میں ایک ناکام اقدام ہے۔ عراقی حکومت نے اعلان کیا کہ مختلف علاقوں میں بجلی سپلائی کے نیٹ ورک پر ہونے والے حملوں میں کم سے کم 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت عراق کے اعلان کے مطابق اس ملک میں بجلی سپلائی کے نیٹ ورک پر ہونے والے حملوں کے نتیجے میں بجلی سپلائی کے 61 اصلی نیٹ ورک تباہ ہو گئے ہیں۔ داعش دہشت گردوں نے مہینوں پہلے سے عراق میں افراتفری اور بدنظمی پھیلانے کے لیے بجلی سپلائی کے نیٹ ورک پر حملے اور تخریبی کارروائیوں کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور یہ عراقی عوام کو عاجز کرنے کے لیے ان کی ٹیکٹک کا حصہ ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ کی تخریبی کاروائیوں کے باعث کچھ مہینوں سے صوبہ صلاح الدین، کرکوک اور دیالہ کے اکثر علاقے میں بجلی سپلائی کے کام میں خلل پیدا ہوتا رہا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ دیالہ، کرکوک اور صلاح الدین جیسے صوبوں میں سیکورٹی اہلکاروں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر بجلی ٹرانسفارمروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ داعش کے باقیات ان صوبوں میں اپنی موجودگی ظاہر کرنے اور عراقی حکومت کو نقصان پہنچانے، اس پر دباؤ ڈالنے اور عوام میں ناراضگی پیدا کرنے کے لیے بجلی سپلائی میں خلل ڈالنے کے لیے منصوبہ بند کاروائیاں کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور خبروں کے بعد اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ کا۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، افغانستان سے امریکی فوجی انخلاف نے آخری مراحل میں ہے، امریکہ افغانستان سے نکل کر کن ممالک میں فوجی اڈے بنا سکتا ہے، اور اس پر خطے کے ممالک کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ تو سامعین کو آپ اس صورتحال کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت تقریباً افغانستان سے امریکہ کا جو فوجی انخلاء آخری مرحلے میں ہے، اور تقریباً ایک محدود تعداد جو ہے وہ بچ گئی ہے، وہاں پہ رک گئی ہے، باقی تو تقریباً تمام وہاں سے باہر آ رہے ہیں، اور بالخصوص جو کل اور پرسوں کی خبر ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا فوجی اڈہ تھا بگرام، وہ بھی خالی ہو چکا ہے، اور وہاں سے بھی تقریباً تمام فوجی جو تھے امریکی اور نیٹو فورسز کے، وہ سب کے سب جو ہیں بگرام اڈے کو خالی کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انخلاء تو بہرحال 11 ستمبر تک مکمل ہونا ہے، اور اس میں 70-80% جو ہے انخلاء مکمل ہو چکا ہے، اور بظاہر کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی کہ امریکہ کے پاس کوئی بہانہ یا کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ مزید دوبارہ رکیں یا مثلاً اپنے اس انخلاء کے اس عمل کو روک دیں۔ ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ اس میں سنجیدہ ہیں کہ تمام کے تمام فوجی نکالیں گے، الا یہ کہ کچھ فوجی جو اپنے وہاں پہ جو ان کا سٹاف ہے اس کی حفاظت کے لیے، یا جیسے دوسرے ممالک میں کچھ مخصوص اہداف کے لیے وہ اپنے فوجی 200-400 رکھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو ہے پھر اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ فوجی انخلاء کے بعد وہاں کے جو افغانستان کے اندر کی صورتحال ہے، اگر اس پہ آپ نگاہ ڈالیں تو اس وقت طالبان اور حکومت کے درمیان شدید جنگ جاری ہے، دوسرے لفظوں میں خانہ جنگی ہے، اور اس خانہ جنگی میں روز بروز جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، ہر روز 2-4 شہر جو ہیں ان پہ طالبان کا قبضہ ہو رہا ہے، البتہ افغان فورسز کی طرف سے بھی جوابی حملے ہو رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں طالبان بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو ایک جنگ ہے جو وہاں پہ جاری ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ نے سوال میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کا آیا کوئی بی پلان ہے وہاں پہ، سیکنڈ پلان ہے، یا وہ واقعاً اس پورے خطے کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، یا اس کے مد نظر کچھ اور ممالک ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنے بیسز یا اڈے قائم کرنا چاہ رہا ہے، یہ وہ سوال ہے کہ جو اس وقت خطے کے تمام ممالک اور خطے سے دلچسپی رکھنے والے جو بیرونی عناصر بھی ہیں وہ نظر لگائے ہوئے ہیں کہ آخر امریکہ کیا کرے گا، ہے اس کا بی پلان کیا ہے۔ اس عنوان سے جو فوری خبریں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ تھا کہ پاکستان ان کو ایئر بیس دے گا۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر نے، فارن منسٹر نے، پاکستان کی میڈیا نے، کہیں سے بھی امریکہ کو کوئی ایسا مثبت اشارہ نہیں ملا کہ پاکستان اس وقت تیار ہے اسی طرح کے کوئی بیسز دینے کے لیے یا کوئی اس طرح کی فوجی خدمات کے لیے۔ اگرچہ بحث بڑی شدت سے جاری ہے لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر نے جس انداز سے کہا کہ ہرگز ہم نہیں دیں گے, فارن منسٹر نے بھی اس سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں, جو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے اس موضوع پہ, تقریباً تمام پارٹیاں, اپوزیشن ہو, حکمران جماعت ہو, سب اس پہ قائل ہیں کہ ہم نے ماضی میں امریکہ کے ساتھ تعاون کر کے نقصان اٹھایا ہے. 70,000 سے زیادہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لوگ اس میں کام آئے ہیں, اس میں فوجی بھی ہیں, عام شہری بھی ہیں. 150 ارب ڈالر کے جو ہے وہ جو نقصانات ہوئے ہیں اقتصادی, اس کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی میڈیا, پرائم منسٹر اور دوسرے ذرائع سے. لہذا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی آمادگی نہیں ہے. اب دوسرے جو ممالک بن جاتے ہیں افغانستان کے ہمسایہ, ان میں سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں, سینٹرل ایشیا کے ممالک کے اندر بھی ابھی تک کے جو تجزیہ نگار وہاں پہ لکھ رہے ہیں یا جو جن کے امریکہ کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات ہیں, اس میں ازبکستان کا نام لیا جا رہا ہے یا کرگیزیہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان ممالک میں ایک امکان ہے کہ وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر امریکنز لابی جو ہے وہ عوام کے لیے ایک, جسے کہتے ہیں کہ ایک راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے گئے تو یہ فوائد ہوں گے, یہ اس کے ایڈوانٹیجز ملیں گے ان کو. لیکن یہ وہ ہے کہ جو امریکہ کی خواہش ہے, لیکن کرگیزیہ اور ازبکستان کے اندر عوام کوئی اتنے زیادہ اس طرف مائل نہیں ہے. دوسری یہ بھی ذہن میں رہے کہ رشیا کی طرف سے بار بار بیانات آ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ خطے میں اپنے فوجی تنصیبات کو انسٹال کرے یا مثلا اپنے فوجی اڈے بنائے. اور ظاہر ہے سینٹرل ایشیا کی ممالک چاہے جتنے بھی اب وہ رشیا کا حصہ نہ ہوں, لیکن اب بھی ان کا اقتصادی تعلق جو ہے وہ رشیا سے, روس کی طرف سے اگر سختی سے مسترد کیا جاتا ہے اس مسئلے کو کہ امریکہ کو اڈے نہ دیے جائیں, تو کوئی بھی ازبکستان ہو یا کرگیزیہ ہو, کوئی بھی یہ سٹیپ نہیں لے گا کہ وہ امریکہ کو جو ہے اپنے فوجی بیسز دے دے. لہذا میری نظر میں یہ ہے کہ ابھی کوئی سینٹرل ایشیا میں بھی کچھ چانسز ان کو نہیں ملیں گے کہ وہاں پہ فوجی اڈے. ایک اور ملک مثلا ہندوستان بن سکتا ہے, لیکن ہندوستان کی ہمیشہ بڑی اس لحاظ سے پالیسی بڑی سالڈ پالیسی رہی ہے کہ وہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے کہ کسی دوسرے ملک کو اپنے لیے, یعنی اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کو دیں اور وہاں سے پھر کسی تیسرے ملک کے خلاف جو ہے وہ فوجی کاروائیاں ہوں یا کسی طرح کی کاروائیاں ہوں. لہذا ہندوستان سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امریکہ, اگرچہ امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ جو آئندہ کے الائنس جو خطے کے اندر بن رہے ہیں وہ امریکہ اور ہندوستان ایک ہی اتحاد میں اور الائن میں ہوں گے, لیکن اس مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوستان کا ماضی ہے اس سے تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ اڈے نہیں دے گا. البتہ رہ جاتا ہے کہ مشرق وسطی کے اندر کچھ ممالک ہیں کہ جو امریکہ کے دباؤ میں ہیں, ممکن ہے وہاں سے کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئے. اور ایک خبر نظر سے گزر رہی ہے کہ شاید قطر نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے یا شاید امریکہ نے اس پہ دباؤ ڈالا ہے, تو ایک قطر کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس وقت روس, چین اور ایران, یہ تینوں اس وقت جو ہیں, اس کے ساتھ اگر پاکستان کو بھی شامل کر لیا جائے, تو یہ تینوں اس وقت امریکہ کے مخالف بلاک میں ہیں اور یہ تینوں تقریباً افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں شامل ہوتے ہیں. ان کا الائنس بہت مضبوط ہے, لہذا ان کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ کو اس خطے میں مزید پاؤں نہ جمانے دیے جائیں. لہذا امریکہ اس وقت سخت ٹربل میں ہے, سخت بحران میں ہے کہ وہ افغانستان سے یا تو مکمل طور پہ نکل جائے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھے, یا اسے اپنے اگر اس کا کوئی بی پلان ہے تو اس کے لیے ابھی وہ بہت اس کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے.
جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. تو سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش, اور گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کے بعد اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ. آج کی دنیا امریکہ کے انسانی حقوق اور جمہوریت نیز آزادی کے نعروں کی حقیقت سمجھ گئی ہے اور جانتی ہے کہ امریکہ کے یہ نعرے محض کھوکھلے نعرے ہیں, ان سے امریکہ اپنا مفاد حاصل کرتا ہے. تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ امریکہ اور یورپ کو انسانی حقوق کی پامالی کے بارے میں کوئی تشویش لاحق نہیں ہوتی ہے, بلکہ انہوں نے دنیا کے ممالک پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسے ایک حربے کے طور پر اختیار کر لیا ہے. درحقیقت یورپ انسانی حقوق کے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے دنیا پر اپنے ان یک طرفہ معیارات کو مسلط کرنے کے درپے ہے جن کو انسانی حقوق کے منشور میں مسلمہ اصول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ تہذیبوں اور ادیان الہی کے مد نظر انسانی حقوق دینی، ثقافتی اور سماجی بنیادوں پر استوار ہیں۔ بنابراین یورپ جن چیزوں کو بے جا شور شرابے کے ذریعے انسانی حقوق کے معیارات کے طور پر مسلط کرتا ہے، وہ دنیا کی اقوام کے حقوق کے اصول کے منافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امر دنیا میں بحران اور کشیدگی کا سبب بنا ہے، جبکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حقیقی مسائل جوں کے توں باقی ہیں۔ امریکہ کے مجرمانہ اقدامات سے دنیا والوں کو باخبر کرنے کے لیے امریکن ہیومن رائٹس کے نام سے ایران کے شہر قم میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امریکن ہیومن رائٹس کے نام سے منعقدہ کانفرنس کے شرکاء نے انسانیت کے خلاف امریکہ کے گھناؤنے اقدامات اور جرائم کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے شہر قم میں ہونے والی سہ روزہ امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس میں اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور دانشوروں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے امریکی جرائم اور ظالمانہ اقدامات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ نئی اسلامی تہذیب کے قیام کی راہوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے اشاعتی مرکز، دفتر حفظ و نشر آثار آیت اللہ العظمی خامنئی کے نمائندے محسن پاک آئین نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی جرائم کو اجاگر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا امریکی زوال سے براہ راست تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے موقع پر امریکی جرائم کو اجاگر کیے جانے پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید محض عارضی یا پروپیگنڈا پالیسی نہیں ہے، بلکہ ایران کے اسٹریٹجک اہداف میں شامل ہے۔ محسن پاک آئین نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا میں اپنی مقبولیت کھو چکا ہے اور اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس مقصد کے لیے رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے اشاعتی مرکز، دفتر حفظ و نشر آثار آیت اللہ عظمی خامنئی کے نمائندے محسن پاک آئین کے بقول انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے امریکی کردار کا پردہ دنیا کے سامنے فاش کیا جائے تو رائے عامہ کے درمیان واشنگٹن کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ سرکردہ یمنی سیاستدان سید صادق اشرفی نے امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے امریکہ کا ریکارڈ بہت طویل ہے اور مختصر وقت میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف یمن میں امریکی جرائم کی فہرست گنوانے میں کئی دن لگ جائیں گے۔ یمنی سیاستدان صادق اشرفی نے جنگ یمن کے دوران امریکہ کی جانب سے سعودی اتحاد کی عسکری اور لاجسٹک حمایت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی واضح مثال قرار دیا۔ امریکن ہیومن رائٹس کانفرنس کے شرکاء نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عراق اور افغانستان میں عورتوں اور بچوں کا قتل عام، القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے قیام اور ان کی حمایت کر کے علاقے میں بدامنی پھیلانا، ایم کے او اور اس کے دہشت گردانہ اقدامات کی حمایت، ایران کے مسافر بردار طیارے کو تباہ کرنا اور سابق عراقی ڈکٹیٹر صدام کو کیمیاوی ہتھیاروں تک رسائی میں مدد فراہم کرنا انسانیت کے خلاف امریکی جرائم کی چیدہ چیدہ مثالیں ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ دے حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 تیر 23 ذی قعدہ اور 4 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس ذی قعدہ سن 578 ہجری قمری کو مسلمان محدث، مورخ اور ادیب ابن نجار بغداد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور دینی علوم حاصل کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کئی سرزمینوں کا سفر کر کے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ابن نجار نے حدیثیں سننے اور اسلامی علوم کی تحصیل کے لیے اس وقت کی معروف شخصیتوں کے حالات بھی قلم بند کیے ہیں۔ ابن نجار کی متعدد کتب موجود ہیں، جن میں مناقب الامام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چار جولائی سن 1776 عیسوی کو امریکہ نے برطانیہ سے علیحدگی حاصل کی۔ امریکہ میں ریڈ انڈینز کی بیخکنی کیے جانے کے بعد سفید فام انگریزوں کی آبادکاری کا کام 17ویں صدی کے اوائل میں ہی شروع ہو گیا تھا، جس کے سبب آہستہ آہستہ انگریزوں کی آبادیاں پورے امریکہ میں پھیل گئیں۔ یوں یہاں پر انگریز پوری طرح مسلط ہو گئے۔ بعد میں یہاں قابض انگریزوں نے ایک مستقل نظام حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر دو بڑے طبقے وجود میں آئے۔ ایک طرف سیموئل ایڈمز اور جان ہینکاک جیسے افراد تھے جو برطانیہ سے امریکہ کے علیحدگی کے خواہاں تھے، اور دوسری طرف جارج واشنگٹن، بنجامن فرینکلن اور ٹامس جیفرسن جیسے افراد تھے جو برطانیہ سے وفاداری پر ثابت قدم تھے۔ آخر کار پہلا گروہ کامیاب ہوا اور 4 جولائی 1776 کو امریکہ کی 13 کی 13 ریاستوں نے برطانیہ سے علیحدگی کے بل پر دستخط کر دیے۔ اس طرح سے اس خطے میں سفید فام انگریزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی حکومت قائم کر لی۔ 4 جولائی 1946 عیسوی کو فلپائن نے امریکہ سے آزادی حاصل کی۔ پرتگیزی مہم جو اور سیاح ماجلان کے ساتھی وہ پہلے یورپی تھے جنہوں نے 1521 میں فلپائن کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اگلی نصف صدی کے دوران ہسپانیہ نے فلپائن کے تمام علاقوں پر قبضہ کیا اور 3 صدیوں تک وہ اس کے ذخائر ہڑپ کرتا رہا۔ فلپائنی قوم کے حریت پسندانہ جذبات کے سبب ہسپانوی فوج کمزور ہو گئی اور 1898 میں اس نے امریکی بیڑے کے مقابلے میں شکست کھائی اور ہسپانیہ نے فلپائن کو 2 کروڑ امریکی ڈالر کے عوض امریکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تاہم فلپائنی قوم کی تحریک آزادی جاری رہی، یہاں تک کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران 1941 میں جاپان نے فلپائن پر قبضہ کیا، لیکن جنگ کے آخری مراحل میں اس ملک پر ایک بار پھر امریکہ نے قبضہ کر لیا، جس کے سامراجی تسلط سے بالآخر فلپائن کو 1946 میں آزادی حاصل ہوئی۔ اس ملک کا نظام حکومت جمہوری ہے۔ فلپائن 7,107 جزائر پر مشتمل ملک ہے، جس کا رقبہ 3,00,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تیرہ تیر سن 1350 ہجری شمسی کو ایرانی ادب کے معروف اور بلند پایا استاد ڈاکٹر محمد معین فارسی ادب میں برسوں کی کوشش اور تحقیقات کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر رشت کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر معین نے جوانی میں عربی ادب کی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ دارالفنون میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ادب اور فلسفے میں تعلیم جاری رکھی۔ پروفیسر معین سن 1321 ہجری شمسی میں فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے سب سے پہلے طالب علم تھے۔ بعد میں وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے اور سن 1325 ہجری شمسی میں علامہ دہخدا کی مدد سے فرہنگ دہخدا کے اشاعت میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر معین نے دنیا کے مختلف معروف اور معتبر یونیورسٹیوں اور علمی اداروں سے بہت سے انعامات حاصل کیے۔ چار جولائی سن 1974 عیسوی کو فلسطین کے مفتی اعظم اور عرب کے سیاسی و مذہبی رہنما امین الحسینی نے وفات پائی۔ وہ سن 1893 عیسوی میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعۃ الازہر چلے گئے۔ امین الحسینی نے سن 1917 میں عرب تحریک میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کو روکنا تھا۔ سن 1931 میں امین الحسینی نے بیت المقدس میں اسلامی کانفرنس طلب کی، جس میں علامہ اقبال اور مولانا شوکت علی جیسے اکابرین نے شرکت کی۔ اس کانفرنس سے تمام عالم اسلام بالخصوص فلسطین میں یورپی عزائم اور صہیونی سیاہ کاریوں کی قلعی کھل گئی۔ سن 1936 میں آپ نے فلسطین کی آزادی کے لیے عالم جہاد بلند کیا۔ سن 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں عرب نیشنل گارڈز کی قیادت کی اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں موت سے 3 ماہ پہلے پاکستان میں منعقد ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب سماعت فرمائیں پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور آرزو ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جی ہاں، میں وقتاً فوقتاً پروگرام بزم دوستاں میں، کہ جو ایک خانوادے کے مانند ہے، جو ایک کنبے کے مانند ہے، اپنے معزز اور محترم سامعین کی خدمت میں ابتدائی پروگرام میں کچھ آرائز پیش کرتا ہوں، اور سامعین میری اس ابتدائی گفتگو کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے، اور تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے ساتھ میں کچھ کلمات جو ہے وہ سامعین کے لیے بیان کرتا ہوں۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے امور کے اندر جو ہے وہ نظم پیدا کریں، اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ نظم پیدا کریں، کیونکہ نظم اور اسی کے ساتھ جو انسان کی اپنی کوششیں ہیں وہ ضرور رنگ لاتی ہیں، اور ہمیشہ انسان ترقی و پیش رفت کے راستے پر گامزن رہتا ہے۔ اگر کاموں میں سستی ہو اور انسان منظم نہ ہو تو اس کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ کوشش کریں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں، زندگی کے اندر نظم پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کرونا کے ان ایام میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے مرکزی جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان مہر عبدالستار سلفی صاحب نے ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں کہ قوی امید ہے مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے، آپ سب کی صحت و سلامتی و عافیت کا طالب بخیریت۔ گزشتہ چند دن سے مصروفیات کا وہ انبار تھا کہ ختم ہونے کو نہ تھا، مگر ریڈیو سے انسیت وہ پروانہ وار شوق روح کی تسکین کو دوام بخشنے کی خاطر ریڈیو کے قریب ہونے پر ہی قرار پاتا تھا۔ عمدہ اور معیاری پروگرام ریڈیو تہران کا ابتدا سے ہی خاصا ہے، اور تاحال دم تحریر جاری و ساری ہے۔ صبح امید ایک لازوال اور ابدی تربیت کا وہ گلستان ہے جو سماعتوں کو معطر کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ ایرانی فن تعمیر ایک معلومات افزا پروگرام ہے، مسلمان دانشوروں کی حالات زندگی پر اور ان کے نمایاں اور منفرد کاموں کو خراج تحسین پیش کرنے کی خاطر درخشاں ستارے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ زندگی کی ابتدا اور بقا پر آیات اور احادیث کی روشنی میں وضاحت خلقت کی رانائیہ میں خوب تر ہوا کرتی ہے اور مشعل راہ بھی ہوتی ہے۔ گھر اور گھرانہ میں یوں تو بے شمار موضوعات پر پروگرام پیش ہوتے ہیں، مگر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جو گھریلو زندگی متاثر ہو رہی ہے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعی ہمیں اس جانب خصوصی توجہ دینے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ نیٹ کی آمد سے جہاں دنیا گلوبل ویلج بنی ہے، وہاں دوریاں اور وہ بھی اپنے خون کے رشتوں سے مزید بڑھ گئی ہیں۔ اچھا پروگرام پیش کرنے پر سلام تہنیت پیش خدمت ہے۔ کلام نور میرا اور میرے گھرانے کا پسندیدہ پروگرام ہے۔ یادوں کے جھروکے سب سامعین کی معلومات میں اضافے کا سبب کئی دہائیوں سے ہے۔ اسلام کی معرفت میں جن نو مسلموں کی حیات پر سے پردہ اٹھانے کی کاوش کی جاتی ہے، ہمارے لیے اپنے اعمال و اقوال میں مزید بہتری کی گنجائش پیدا کرنے کی جانب ایک نتیجہ خیز پروگرام ہوتا ہے۔ نور ایمان بھی روح کو فرت بخشنے والا پروگرام ہے۔ آئینۂ صحافت تمام سامراجی سیاستوں کو بے نقاب اور ہمیں ہمارے ارد گرد سے آگاہ رہنے کا خوب موقع فراہم کرتا ہے۔ محفل میں سب دوستوں کی موجودگی اچھی لگتی ہے، مگر حقیقی سامعین کی الگ ہی خوشبو ہے جو ریڈیو سے محبت کا عملی ثبوت پیش کرتے رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ایسے تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ سدا آباد و شاد رہیں۔ میں اور تمام سامعین دعاگو ہیں۔ آپ سب کو یعنی اردو ٹیم کو ہم سب کا مشترکہ سلام اور اجتماعی دعا۔
جی جناب، مہر عبدالستار سلفی صاحب جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان، نہایت ہی بہترین انداز میں آپ نے اپنے خط لکھنے کی سابقہ روایت کو برقرار رکھا، اور دل یہ چاہا کہ میں بیچ میں کچھ نہ بولوں، فقط آپ کے خط کو سنوں اور لطف اندوز ہوں۔ واقعاً آپ نے خط لکھنے میں نہایت ہی کمال دقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور بہترین انداز میں آپ نے قلم فرسائی کی ہے، اور وہ حق ادا کر دیا ہے کہ جس پر ہم ہمیشہ تاکید کرتے ہیں، اور خود آپ کی آرگنائزیشن بھی تاکید کرتی ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ اتنی مہارت کے ساتھ آپ نے الفاظوں کو چنا اور نہایت ہی بہترین انداز میں ان کو ضبط تحریر کیا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لڑی میں موتی پرو رہا ہے۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے خط کا آغاز کیا، سلام اور تہنیت کے بعد اپنی خیریت اور ہماری خیریت دریافت کی، اور مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب والد گرامی جس زمانے میں خط و کتابت رائج تھی کسی دوست کو یا اپنے ہم کلاسی کو خط لکھتے تھے تو اسی طرح سے کلمات کا استعمال کرتے تھے، اور نہایت بہترین انداز میں تحریر جو ہے وہ ورق پر سامنے آتی تھی۔ اور آپ نے بھی کوشش کی ہے، بلکہ کوشش نہیں کمال کیا ہے کہ بہترین انداز میں خط تحریر کیا ہے، ہر پروگرام کے حوالے سے الگ الگ الفاظ کا چناؤ، اسی طریقے سے ہر پروگرام کے حوالے سے اپنی پسندیدگی، اور نہایت ہی بہترین انداز میں حوصلہ افزا کلمات کو چنا، اور ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہم سے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے۔ بہت بہترین انداز میں آپ نے ہمیں یہ خط روانہ کیا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مہر عبدالستار سلفی صاحب ہمیشہ کی طرح جب خط لکھنے پہ آئیں تو بہترین انداز میں خط لکھتے ہیں، اور اگر پیغام آڈیو ہمارے لیے ارسال کریں تو اس میں بھی بہترین انداز جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ بہرحال آپ کا سلیقہ، آپ کی چاہت، آپ کا پیار، آپ کے کلمات ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قدر رکھتے ہیں، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور آپ کی تحریر جو ہے وہ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ لاکھوں سامعین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ جس طریقے سے آپ نے ریڈیو تہران کی ہمت افزائی کی ہے اور پروگراموں کے حوالے سے تبصرہ اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی ہم ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کے تمام عہدیداران اور ممبران کو بھی ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور حقیقی سامع کا آپ نے ذکر کیا، واقعاً حقیقی سامع وہ ہے کہ جو ریڈیو کے پروگرام سنیں، ریڈیو سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے، اور ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے بھی تحریر کرے، اور آپ نے اس کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ ہم آپ کو اور آپ کی آرگنائزیشن کے تمام ممبران کو سلام پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ خط بہت طولانی تھا، اور جس انداز میں ہمیں ملا ہم نے اسی انداز میں خط کو پروگرام میں شامل کیا، اور بہن مریم زہرا نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ خط کو سامعین کے لیے پڑھا۔ بہرحال کبھی کبھی ایسے پیارے اور خوبصورت خطوط ہمیں موصول ہوتے ہیں تو دل نہیں چاہتا کہ ایک لفظ بھی کم کیا جائے، بھلے ایک خط میں ہی پروگرام کیوں نہ ختم ہو جائے۔ بہت شکریہ جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب، ہمیں آپ کی اگلی تحریر کا بھی انتظار رہے گا۔
حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے اللہ یار پچائیو صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے خط ریڈیو زاہدان سے نشر ہوتے رہے ہیں، میں پاک ایران دوستی کا سفیر ہوں اور میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں محبت کے پیغام کو عام کروں۔ ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اس سے پہلے بھی کئی خطوط ارسال کر چکا ہوں، پروگرام میں شامل کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویسے مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن معلومات کے حوالے سے یادوں کے چھروکے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس سے ہمیں روزانہ پیش آنے والے واقعات کا علم ہوتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب، اللہ یار بچائیو صاحب ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے آپ نے ہمیں یہ خط روانہ کیا، اور اپنے پچھلے خط کی طرح اس خط میں بھی آپ نے ریڈیو زاہدان کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پاک ایران دوستی کے حوالے سے آپ نے تحریر فرمایا، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یقینی طور پر پاک ایران دوستی جو ہے وہ سالہ سال سے برقرار ہے، اور دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اور یہی پیار اور محبت کا رشتہ ہے جو باقی اور دائم رہے گا۔ اور اس کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ مذہبی ثقافتی جو رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس نے بھی ان سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر کیا ہے، ان ممالک کے عوام کی محبتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اور آپ نے اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے کہ ریڈیو تہران آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ریڈیو کے حوالے سے اپنے تاثرات کو بیان فرمایا، خط ارسال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے پچھلے خط کے جواب دینے پر بھی ہمارا شکریہ ادا کیا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم محبتوں کا جواب محبتوں سے دیں، اور جو کوئی بھی سامعین ہمیں خط لکھتا ہے تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم محبتوں کا جواب محبتوں سے دیں۔ ریڈیو تہران کے تمام پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے کا ذکر کیا ہے۔ واقعاً یہ پروگرام ایک تاریخی حوالے سے ماضی میں پیش آنے والے واقعات کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو انسان بھول چکا ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر جو ہے انسان کے ذہن میں لے کر آتا ہے۔ خبریں اور اسی طریقے سے دیگر پروگرام بھی آپ کو پسند ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ریڈیو کی اہمیت پر بھی آپ نے ذکر کیا، ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے، یقینی طور پر ریڈیو سننے والوں کی ایک بڑی تعداد دنیا بھر میں موجود ہے کہ جو ریڈیو سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔
حسین تقوی یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فرخ الزماں صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب خیریت سے ہوں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔
جی جناب فرخ الزمان صاحب، بہت شکریہ، لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ ریڈیو کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ۔ انٹرنیٹ پر اپنے منتخب پروگرام آپ سنتے ہیں، خاص طور پر خبریں اور سیاسی پروگرام کے حوالے سے آپ نے تحریر کیا کہ آپ ریڈیو تہران کی خبریں اور عالمی حالات پر پیش کیے جانے والے تبصروں کو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، اور معلوماتی پروگرام بھی آپ کی پسندیدگی کا باعث بنے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مختصر پیغام میں ریڈیو تہران سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ تفصیلی خط میں ارسال کریں گے اور ریڈیو کے دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے، حتیٰ سیاسی پروگرام اور خبروں کے حوالے سے بھی آپ تفصیلی خط میں ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں سامعین ہیں کہ جو ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبروں کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ رکھتے ہیں، اور پروگراموں کے حوالے سے اپنے تبصرے بھی ہمیں تحریر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے چاشنی بھرے اور خوبصورت خط کا ہمیں انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ اگلا خط آپ ہمیں ضرور تحریر فرمائیں گے۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی آپ کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیان کی سرخی سے۔ فلسطینی نوجوانوں نے پہلی بار اسلحہ اٹھا لیا، سیونی غرب اردن کی ایک آبادی سے بھاگنے پر مجبور۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ ہفتے کے روز غرب اردن کے شمال میں واقع توباس علاقے میں پہلی بار فلسطینی نوجوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلحانہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ صفا نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینیوں کی مسلحانہ کارروائیوں میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک نوجوان نے بتایا کہ فلسطینی نوجوان اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ موجودہ مشکلات سے نکلنے کا واحد طریقہ غاصب حکومت کے خلاف مسلح جد و جہد ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس کاروائی کے نتیجے میں صہیونی فوجی جو فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کے لیے آئے تھے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ جہاد اسلامی اور حماس تنظیموں نے الگ الگ پیغامات دے کر اس کامیابی کو ملت فلسطین کی کامیابی قرار دیتے ہوئے مبارکباد پیش کی ہے۔ جہاد اسلامی کے ترجمان نے کہا کہ یہ کامیابی سیف القدس آپریشن کی کامیابی کا تسلسل ہے اور فلسطین کی سرزمین کا چپا چپا آزاد ہو کر رہے گا، بڑی کامیابیاں منتظر ہیں۔ سامع القدس العربی نے لکھا ہے، رام اللہ میں وسیع مظاہرے، محمود عباس کے استعفے کا مطالبہ۔ ہفتے کی صبح کو سینکڑوں فلسطینیوں نے رام اللہ کے مرکز میں مظاہرہ کر کے فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین انتظامیہ کے ہیڈ کوارٹر کی جانب آگے بڑھتے ہوئے عباس استعفیٰ دو اور عوام حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں کہ نعرے لگا رہے تھے۔ البتہ سیکیورٹی افواج نے مظاہرین کو محمود عباس کے دفتر کی جانب بڑھنے نہیں دیا۔ مظاہرین فلسطینی پرچم کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں قتل شدہ نزار بنات کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ نزار بنات ایک سیاسی کارکن تھے جو اکثر صہیونیوں کے مقابلے میں محمود عباس اور فلسطینی انتظامیہ کی کمزور پالیسیوں پر سخت تنقید کیا کرتے تھے۔ انہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کر کے اتنا مارا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ روزنامہ سہارا ہندوستان سے شائع ہوتا ہے، اس نے سرخی لگائی ہے، رافیل ڈیل میں بڑا ایکشن، ہندوستان کو فروخت کیے 36 رافیل جیٹ، سودے کی جانچ پڑتال، معاف کیجیے گا، رافیل جیٹ سودے کی جانچ فرانس جج مقرر کیے۔ اخبار لکھتا ہے، فرانس نے ہندوستان کو فروخت کیے گئے 36 رافیل لڑاکا طیاروں کے معاہدے میں بدعنوانی کی تحقیقات کے لیے ایک جج مقرر کیا ہے۔ جمعے کے روز فرانس کی پبلک پروسیکیوشن سروسز کے فائنانشل کرائم برانچ PNF نے کہا ہے کہ ایک فرانسیسی جج کو بدعنوانی کے شعبے میں رافیل لڑاکا طیاروں کے لیے ہندوستان میں متعدد ارب ڈالر کے متنازع معاہدے کی تحقیقات کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ سودا سن 2016 میں ہوا تھا۔ ہندوستان کی حکومت اور فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی ڈسالٹ کے درمیان 36 طیاروں کے لیے 7.8 بلین یورو یعنی تقریباً 9.3 ارب ڈالر کا معاہدہ کافی لمبے عرصے سے کرپشن اور تنازعات کے بیچ پھنسا ہوا ہے۔ ڈسالٹ نے اربپتی NL امبانی کی سربراہی میں ریلائنس گروپ کو اپنا ہندوستانی پارٹنر منتخب کیا، جو وزیر اعظم نریندر مودی کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اور سمین اب چلتے ہیں پاکستان سے چائے ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ کی ایک سرخی کو دیکھتے ہیں۔ سرخی کچھ اس طرح ہے، ایک الزام میں ایک شخص کی کتنی بار تفتیش ہوگی، مریم اورنگزیب کا سوال۔ اخبار لکھتا ہے، مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے استفسار کیا کہ ایک شخص کی کتنی بار ایک ہی الزام میں تفتیش ہوگی۔ نون لیگی ترجمان نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کی طرف سے نون لیگی نائب صدر حمزہ شریف کو نوٹس بھجوانے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آپ فیصلہ کر لیں کہ ایک ہی الزام میں کتنی بار ہراساں کریں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جس الزام پر نوٹس بھجوایا گیا ہے وہ 22 مہینے جیل میں اور 28 والیوم میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر اثاثہ الیکشن کمیشن FBR میں ظاہر شدہ ہے، جس پر آج تک اعتراض نہیں ہوا۔ یہ نیب کے بعد FEA کے ذریعے سیاسی انتقام اور میڈیا ٹرائل ہے۔ نون لیگی ترجمان نے مزید کہا کہ ان تمام سوالات کے جواب حمزہ شہباز 58 والیومز میں دے چکے ہیں۔ جن جائیدادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ پہلے ہی قانونی عمل کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ FIA ذاتی ملازم نہ بنے، ریاستی ادارہ بنے۔ پوچھتی ہوں کہ ایک شخص کی کتنی بار ایک ہی الزام میں تفتیش ہوگی۔ اور سمجھ آخر میں ہم آپ کی خدمت میں فارس نیوز میں چھپنے والی ایک خبر سناتے ہیں۔ خبر ہے، دفاعی میدان میں دنیا کی ایک طاقت میں بدل چکے ہیں وزیر دفاع جنرل حاتمی۔ ایک نشست کے دوران ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر حاتمی نے وزارت دفاع میں ترقیاتی مہم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کا سلسلہ انقلاب کے پہلے دن سے شروع ہوا اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ اور پابندیوں نے نہ صرف ہمیں پیچھے نہیں دھکیلا بلکہ ہم نے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے ترقی کا مقامی طریقہ ڈیزائن کیا جو ایران کے سائنسدانوں کی صلاحیتوں اور اسلامی جمہوری ایران کی ضرورتوں کے مطابق تھا۔ اسی کے نتیجے میں آج ہم دنیا کی طاقتوں کی صفحہ اول میں کھڑے ہیں۔ جنرل حاتمی نے مزید کہا کہ یقیناً مغرب نے بھی طاقت اور دولت حاصل کی، لیکن انہوں نے انسانیت کو بحران سے دوچار کر دیا، اور آج پوری دنیا ان کے اسی اقدام کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ لیکن ہم نے منطقی طریقہ اپنایا اور ملک کے دفاع کی ترجیحات، ترقی اور دنیا کی تبدیلیوں کے مطابق اپنا ڈھانچہ مضبوط کر لیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام منارہ نور، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
منارہ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ امید ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں، یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے، تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے، اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے، اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں۔ لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی، بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا، اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقی سے کبھی استفادہ نہ کیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے۔ آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں۔ آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں، بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے، اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے، اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے، آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے، جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفوی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا اور اب آپ فارسی زبان سے کسی حد تک آشنا بھی ہو چکے ہوں گے۔ تو آئیے اپنا قلم اور نوٹ بک اٹھائیے تاکہ فارسی کا اگلا سبق ہم شروع کر سکیں۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور رامین خریداری کے لیے سپر اسٹور جانے والے تھے۔ ان کا تیسرا ساتھی یعنی سعید خریداری کے لیے ان کے ساتھ نہیں جا رہا کیونکہ اسے آج دوسری مصروفیات درپیش ہیں۔ اس نے محمد سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کے لیے بازار سے ضروری اشیاء لے آئے۔ تو آئیے پہلے محمد اور سعید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں، لیکن گفتگو سے پہلے ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ ترجمے کے ساتھ۔
امروز،
آج،
بعد از ظهر،
دوپہر کے بعد کا وقت یعنی سہ پہر،
بے کجا،
کہاں، سوالیہ جملہ ہے،
شما می روید،
آپ جائیں گے،
ما می رویم.
ہم جائیں گے یا ہم جا رہے ہیں.
فروشگاہ
جنرل اسٹور یا سپر مارکیٹ کے لیے لفظ مختص ہے.
کدام
کون سا.
فروشگاہ کتاب
بک شاپ.
کتاب فروشی
بک شاپ یا بک اسٹال کے لیے مخصوص ہے لفظ.
ما نمی رویم
ہم نہیں جائیں گے.
تو می خواہی
تم چاہتے ہو.
من فکر می کنم
میرے خیال میں.
چند
تعداد کے لیے یہ لفظ مختص ہے. کتنا کتنی.
تخم مرغ
مرغی کا انڈا.
بسته
پیکٹ.
من لازم دارم
مجھے ضرورت ہے.
تو لازم داری
تمہیں ضرورت ہے.
حتما
یقینا.
برای تو
تمہارے لیے.
من می خرم
میں خریدوں گا.
خیلی ممنون
بہت شکریہ.
پدرت
تمہارے والد.
او تلفن کرد
اس نے تلفن کیا.
ساعت چند
کتنے بجے.
ساعت 8:20
8:20
الان
ابھی.
در
میں.
در پاکستان
پاکستان میں.
آنها هستند
وہ موجود ہیں.
آنها نیستند
وہ موجود نہیں ہیں یا وہ نہیں ہیں.
تعطیلات
تعطیلات چھٹیاں. سامعین اب جب کہ آپ نے مشکل الفاظ کو دہرا لیا تو آئیے محمد اور سعید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟
محمد آپ سہ پہر کہاں جا رہے ہیں؟
به فروشگاہ می رویم.
جنرل اسٹور یا سپر مارکیٹ جائیں گے.
به کدام فروشگاہ می روید؟ به فروشگاہ کتاب می روید؟
کس اسٹور پر جائیں گے؟ کیا بک اسٹال پر بھی جائیں گے؟
نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سپر مارکیٹ می رویم. تو چیزی لازم داری؟
نہیں ہم بک شاپ پر نہیں جائیں گے بلکہ ہم سپر مارکیٹ جا رہے ہیں. تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟
آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انڈے اور پنیر کے ایک پیکٹ کی مجھے ضرورت ہے.
حتما برای تو می خرم.
یقیناً میں تمہارے لیے خرید لوں گا.
خیلی ممنون زحمت می کشی.
بہت شکریہ آپ کو زحمت ہوگی. سامعین آپ نے یقیناً اس گفتگو کو غور سے سن لیا ہوگا. کیسا لگا؟ ہمارے خیال میں آج کا سبق زیادہ مشکل نہیں تھا. البتہ آئیے آپ کی آسانی کے لیے ایک بار پھر سعید اور محمد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟
به فروشگاه می رویم.
به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟
نه ما به کتاب فروشی نمی رویم، ما به سپر مارکیت می رویم. تو چیزی لازم داری؟
آره، فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
حتما، من برایت می خرم.
سامعین سعید کو ایک دم یہ بات یاد آتی ہے کہ محمد کے والد نے دبئی سے فون کیا تھا، لیکن محمد اس وقت حجامت بنوانے کے لیے ہیئر ڈریسر کی دکان پر گیا ہوا تھا. سعید یہ بات محمد کو بتاتا ہے. آپ بھی آئیے غور سے سنیے.
راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند.
سامین راستی فارسی میں متوجہ کرنے یا اردو میں جملے کو رب دینے کے لیے بعض اوقات عامیانہ انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سچی. تمہارے ابو نے آج ٹیلی فون کیا تھا، تمہیں سلام کہہ رہے تھے.
اے ساعت چند؟
او کتنے بجے؟ فارسی میں اے اچھا یا جی ہاں کی جگہ پر بکثرت استعمال ہوتا ہے.
فکر میکنم تقریباً ساعت 8:20 بود.
میرے خیال میں تقریباً 8:20 پر.
او از پاکستان زنگ میزد؟
انہوں نے پاکستان سے ٹیلی فون کیا تھا؟
نه، پدرت گفت آنها الان در امارات هستند.
نہیں، تمہارے والد کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ہیں.
بله، آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند.
جی ہاں، وہ لوگ ہر سال چھٹیاں گزارنے کے لیے عرب امارات جاتے ہیں. سامعین، اب جبکہ آپ نے محمد اور سعید کے درمیان گفتگو غور سے سن لی اور نئے الفاظ کو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے، تو آئیے ایک بار پھر اس گفتگو کو بغیر ترجمے کے سنتے ہیں.
راستی، پدرت امروز تلفن کرد. سلام رساند.
اے، ساعت چند؟
فکر می کنم تقریباً ساعت 8:20 بود.
او از پاکستان زنگ می زد؟
نه، پدرت گفت آنها الان در امارات هستند.
بله، آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں نئے اسباق کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.